رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سلسلے کے نام ہی سے جانتے ہیں کہ اس میں ہم تجارت کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں الحمدللہ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ سلطان دو جہان، مدینہ کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے ہیں، اور جمعہ کے دن تو بالخصوص ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ کچھ ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے، بزنس مین اسلامی بھائیوں کے لیے اچھے اچھے مدنی پھول آپ عطا فرما دیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ایک تاجر کو تجارت کرنے کے لیے ہماری شریعت مطہرہ نے احکامات دیے ہیں، حلال و حرام کے احکامات، اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے ہماری شریعت نے اخلاق و آداب بھی سکھائے ہیں، ضابطہ اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہمارے علماء نے 2 طرح کی کتابیں اقتصادیات یا تجارت سے متعلق لکھی ہیں، ایک وہ کتابیں ہیں جن میں شرعی احکام ہیں، اور ایک وہ کتابیں ہیں جس میں آداب اور اخلاق ہیں۔ جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے کتاب القصب، ٹھیک ہے، تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ زہد کے متعلق کچھ کیوں نہیں لکھا، زہد پر بھی آپ قلم اٹھائیں، آپ فقیہ ہیں، آپ نے احکام تو بہت لکھے ہیں، زہد پر بھی کچھ لکھے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے کتاب القصب لکھ دی ہے۔ تو جو زہد ہے، یعنی اخلاقیات، تجارتی اخلاقیات اور تجارتی اسلامی ضابطۂ حیات جو ہے، اس پر مشتمل وہ کتاب ہے کتاب القصب، بہت شاندار کتاب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے، ہمارے
دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ تجارت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی کے اوپر کتاب لکھنے کی مجھے حاجت نہیں، کیونکہ وہ لکھ دی ہے،
وہ لکھ دی ہے،
یعنی جو اس پر عمل کر لے گا وہ تقوی بھی حاصل کر لے گا۔
تقوی بھی حاصل کر لے گا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب بہت سارے علماء نے لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم احوال قلبیہ پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا موضوع تو جو قلبی بیماریاں ہیں وہ ہیں، تو اس میں سے ایک چیپٹر آپ نے تجارت کے حوالے سے بھی قائم فرمایا، اور اس کے 5ویں باب کے اندر 2ری جلد ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، 7 نکات بیان فرماتے ہیں، 7 مدنی پھول۔ 2 مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر جو تجارت کرتا ہے، تو وہ تجارت تو کر رہا ہے لیکن اسے آخرت کی تجارت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ذکر فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، وہ اقام الصلاتی و ایتا الزکا نہ نماز سے روکتی ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز سے نہیں روکتی، زکوٰۃ سے نہیں روکتی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجروں کو تجارت میں منہمک اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، زکوٰۃ سے روک دے، آخرت سے روک دے. اور اس کا مفہوم یہ ہے، مزید تشریح یہ ہے کہ تجارت میں اتنا انسان منہمک ہو جائے، صبح سے شام تک اتنا بزی ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اپنی عبادات کو وقت ہی نہ دے پائے، فرائض اور واجبات کو وقت ہی نہ دے پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے پہلے حصے کو اپنی آخرت کے لیے بناؤ، یعنی پہلے حصے میں عبادت کرو، مسجدوں میں ٹھہرے رہو، نوافل ادا کرو، اور بعد والے کو دنیا کے لیے بناؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ہی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ امت کے نیکوکار لوگ جو گزر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو قبروں میں ہیں، ان کی کیا عادت تھی کہ وہ دن کے پہلے حصے کو عبادت کے لیے مقرر فرماتے اور دن کے آخری حصے کو بھی عبادت کے لیے مقرر فرماتے، درمیان میں تجارت کرتے. اور اس وقت ایسا زمانہ تھا کہ اگر صبح کے وقت میں، یعنی بالکل فجر کے بعد، کوئی تجارت کرنے اگر نکلتا تو یا تو اسے بچے خریدار کے طور پر ملتے، یا پھر اہل ذمہ اور جو غیر مسلم ہیں وہ اسے تجارت کے لیے مہیا ہوتے. مسلمان
سارے عبادت اور اس میں مصروف ہوتے،
فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے، اور اشراک چاس پڑھ کر اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے. تو کسی کو خیال بھی نہ آتا تھا کہ صبح کے وقت میں وہ تجارت کریں، یعنی اول وقت عبادت کے لیے خاص کرتے تھے. اسی طریقے سے مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اقابر کا یہ معمول تھا کہ جب نمازیں ہو جاتی تو لوگ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، دکانوں کو بند کر دیتے، یا پھر اپنی دکانوں پر بچوں کو یا غیر مسلم جو ملازم تھے انہیں بٹھاتے، اور ان کے حوالے اپنا کام کر کے مسجدوں کا رخ کرتے اور جا کر نمازیں ادا کرتے. تو یہ تو وہ نقطہ تھا کہ ہماری تجارت جو ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے.
یعنی پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، سارا دن صرف تجارت، مال کمانا. بڑی پیاری بات ہے کہ دن کے حصے ہوں، نماز کے وقت نماز ہو، عبادت کے وقت عبادت ہو، اور پھر کاروبار.
یہ تھا پہلا نقطہ.
ٹھیک ٹھیک.
دوسرا نقطہ یہ کہتا ہے کہ اسی پر اکتفا نہ کیا جائے.
آئے آئے آئے
دوسرا نقطہ یہ کہتا ہے کہ بازار میں جا کے بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
امام غزالی فرماتے ہیں صرف اسی عبادت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بازار میں بھی ذکر خداوندی کو اختیار کرے. پھر ایک حدیث پاک نقل کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والوں سے پیچھے رہنے والا، اور جیسے مردوں کے درمیان زندہ.
کیا بات ہے، کیا بات.
غفلت کی جگہ ہے بازار، وہاں ذکر کرنے والے کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے.
کیا مثال دی ہے کہ مردوں کے درمیان زندہ,
زندہ.
واہ واہ.
ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آئے، جیسے سوکھی گھاس میں سرسبز درخت ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
پھر ایک اور حدیث نقل فرمائی، جو شخص بازار میں داخل ہونے کے بعد درج ذیل الفاظ پڑھے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں.
سبحان اللہ، سبحان
وہ الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. یہ روایت ہے،
ماشاءاللہ.
یہ الفاظ ہیں اور یہ وظیفہ ہے.
چوتھا کلمہ بھی،
چوتھا کلمہ ہے. اب بازار میں جا کر پڑھیں گے تو یہ 10 لاکھ نیکیوں کی فضیلت ملے گی.
سبحان اللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، پھر ان کے غلام حضرت سالم، پھر محمد بن واسع، یہ صحابہ اور تابعین اس ذکر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بطور خاص بازار جایا کرتے
سبحان
تھے.
اللہ، سبحان اللہ.
کہ بازار چلتے ہیں، وہاں جا کر یہ ذکر، یہ کلمات پڑھیں گے، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی.
واہ واہ.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا اس کی چمک چاند کی چمک کی طرح ہوگی.
واہ واہ، سبحان اللہ.
اصل یہ ہے کہ جہاں غفلت کی جگہ ہے وہاں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں بھی فارغ اوقات میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ دو نکات میں نے بیان کیے ہیں.
یعنی ان کا اصول بزنس سے، بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشن سے تعلق نہیں، لیکن وہ اخلاقیات ہیں،
اخلاقیات ہیں
جو بزنس کرتے وقت تاجر کو خیال رکھنا چاہیے. اب آپ نے دو مدنی پھول بڑے پیارے عطا فرمائے، لیکن جو پہلا تھا کہ نماز کے وقت میں نماز اور ہم نے عبادت کے وقت میں عبادت کرنی ہے، تو یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقت نماز ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا اس وقت کاروبار بند کرنا ضروری ہے یا کوئی اور ترکیب بھی کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ مسجد کی جماعت واجب ہے.
ٹھیک ہے،
مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
اب وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، شٹر گرا کر جاتا ہے، کسی چھوٹے بچے کو بٹھا کر جاتا ہے، اس کے بعد غیر مسلم اگر ملازم ہے اس کو چھوڑ کر جاتا ہے، طریقہ کار اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
دکان بند کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے. یہ بھی پاسبل ہے مفتی صاحب کے اگر دکان میں چار پانچ لوگ ہیں تو مسجدوں میں جماعت میں وقت میں فرق بھی ہوتا ہے، تین چار لوگ ایک وقت پہلی جماعت کر لیں اور یہ دوسری جماعت میں چلا جائے.
بازاروں میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں قریب قریب ہی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی سہولت ہے تو پھر اسے تاریخ جماعت نہیں کہیں گے.
ہاں، اور جماعت بھی وہ پڑھ لے اور دکان بھی کھلی رہے تو پھر حرج نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مارکیٹ کے اندر ذکر اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ چوتھا کلمہ ایک بار پڑھ لینا مراد ہے یا اس پورے پیریڈ میں جو مارکیٹ میں گزر رہا ہے؟
چوتھا جو کلمہ ہے یہ تو اس کی تو ایک الگ سے فضیلت.
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو. امام غزالی نے آگے جا کر یہ کلام کیا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اس جگہ بھی جو غفلت کی جگہ شمار ہوتی ہے، جہاں انسان کو نفسا نفسی ہی کی پرواہ ہوتی ہے، یہاں بھی اللہ کا ذکر کرے، تسبیح تحلیل اذکار درود یہ تمام چیزیں یہاں بھی برقرار رکھے.
اور یہاں اس سے یہ بھی مراد ہوگا کہ اللہ کا خوف بھی دل میں رہے، کاروبار کرتے وقت مسلمانوں کا خیال بھی رکھے، اور اس وقت بھی اسے احساس رہے کہ میں مسلمان ہوں. وہاں جا کے وہ صرف کاروباری بن جاتا ہے اور جیسا بھی ہوتا ہے گاہک کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں.
اس سے اگلا نقطہ امام غزالی رحمان یہی بیان فرمایا
آئے
ہے
آئے آئے
کہ اپنے کاروبار کی بنیاد صرف حرص پر نہ رکھے
آئے آئے.
اس کی یہ روح یہی ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً یہ تو بہت پیارے مدنی پھول ہیں. کتنے مدنی پھول ہیں مفتی صاحب؟
سات مدنی.
انشاءاللہ تو اگلے سلسلوں میں اس کو شامل بھی کریں گے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کہاں پڑھ سکتے ہیں؟
احیاء العلوم جلد دو کے اندر ہے،
دو نمبر جلد میں یہ موجود ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، دیکھیں ہمارے اسلاف نے تجارت کو ایک صرف بزنس کے طور پر نہیں لیا، لیکن اس کے اصول و ضوابط اخلاقیات اس طرح مرتب کی. اور آپ نے سنا کہ امام محمد تو یہاں تک فرماتے کہ میں نے تقویٰ کے اوپر کتاب کی بجائے تجارت پر کتاب لکھ دی ہے، یہ پڑھ لیجئے. تو اس قدر اہم ہے ٹریڈیشن، جو بزنس ہے وہ کتنا ضروری ہے، مطلب اس حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ بزنس کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو صرف کاروبار نہ سمجھیں، اگر کاروبار ٹھیک کر لیں. ہم نے کئی سلسلوں میں وہ روایت سنائی ہے کہ ایماندار تاجر، راست گو، سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس قدر برکتیں ہیں اچھی طرح تجارت کرنے والوں کی. چلتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حضور، وہ نا میں نے پوچھنا تھا کہ نا ایک بھائی ہے، اس نے نا وہ کام کرتا تھا، کام کے دوران وہ کافی سارا وہ کیا کہتے ہیں نا اس نے وہ کیا کہتے ہیں کسی کا مال دبا لیتا تھا کافی سارا. تو اس نے مال ان کا دبایا، یعنی کہ ان کے کام میں سے جو چیزیں چرا کے لے جاتا تھا. اور اس کے بعد وہ اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے کہ یہ جائز ہے، اگر بعد میں وہ توبہ بھی کر لیتا ہے ہو جائے گی، یا اس کے بارے میں کچھ یہ پوچھنا تھا ان سے.
کاروبار کے دوران کسی کا مال دبا لینا، چوری کر لینا، بعد میں توبہ بھی کر لینا، جو پہلے گزرا وہ توبہ سے ہی فارغ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟
دیکھیں، جو حقوق اللہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے،
لیکن جو حق العبد ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا.
ٹھیک،
جس کا مال دبایا ہے اس شخص کو وہ مال واپس کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے،
وہ مال اسی حالت میں ہے تو وہی مال، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جو قیمت ہو وہ قیمت واپس کرنا پڑے گی. اور یہ ضروری نہیں کہ بتایا جائے اس کو کہ مال دبا لیا تھا،
اچھا،
یہ آپ کو بھجوایا جا رہا ہے. کسی بھی طریقے سے اس کے ہاتھ میں وہ چیز پہنچ جائے، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ پہنچ جائے، یہ ضروری ہے.
حقوق اللہ آپ نے فرمایا توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تو حقوق اللہ سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، عبادتوں میں بندہ جو کمزوری کر لیتا ہے یا نہیں پڑھ کر پاتا، جیسے نماز کی مثال ہے، تو اگر کسی کی نمازیں باقی ہیں تو وہ توبہ کر لیتا تو پھر قضا کیوں کرنی پڑتی ہیں، معاف کیوں نہیں ہوتی؟
دیکھیے، حقوق اللہ کی بھی تقسیم ہے.
ٹھیک،
کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو انسان گزر جائے تو اس کے ذمہ باقی نہیں رہتے.
ٹھیک ہے.
جیسے مثال کے طور پر سچ بولنا بندے پر حق ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ سچ بولے.
ٹھیک ہے.
اب اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس نے اس حق کی خلاف ورزی کی,
ٹھیک ہے,
اس حق کو ادا نہیں کیا,
ٹھیک ہے,
تو یہ حق چلا گیا, اس کا موقع نہیں ہے. اب اس کا ازالہ جو ہے وہ سچی توبہ ہے,
ٹھیک ہے,
اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہے, یہی توبہ ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان پر, انسان کے ذمے پر فرض کی گئی ہیں,
ٹھیک ہے,
ان چیزوں کی ادائیگی ہی اصل توبہ ہے. سب سے پہلے ندامت اور اس کے بعد ان کی ادائیگی.
یعنی جو نماز قضا کرنے کا گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوگا, لیکن قضا پھر کرنی ہوگی,
قضا کرنی پڑے گی.
اچھا, یہاں آپ نے مجھے صاحب بڑی اہم بات کہی کہ اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو لوٹانا ہوگا. اب کاروبار میں بعض اوقات کسی کی عادت ہوتی ہے ملاوٹ والا مال بیچنے کی. اب اگر وہ ملاوٹ کیے جا رہا ہے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ ملاوٹ کرنے میں, اب ملاوٹ کرتا رہا کرتا رہا, نہ جانے کتنے لوگوں کو اصل مال نہیں بیچا بلکہ ملاوٹ والا بیچا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی تول میں ڈنڈی مارنے کی عادت تھی, 1 کلو کی جگہ وہ 900 گرام ہی دیتا رہا, اب سالوں ہو گئے نہ جانے کس کس گاہک کے 100 100 گرام اس نے رکھ لیے. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ کیسے ان لوگوں کو واپس کرے؟
دیکھیے, یہ بہت ہی نازک نقطہ ہے. آپ خود فکر فرمائیے کہ ان لوگوں تک ان کا حق پہنچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے, اور وہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں اس نے ماری ہیں وہ قلیل ہیں, بہت معمولی مقدار ہے,
جی جی,
لیکن اس کا ازالہ کتنا مشکل ہے. تو جس نے سچی توبہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہ اس کے راستے کھلے ہیں. توبہ کرنے والا اگر سچا ہے تو ضرور اس کے سامنے راستے کھلتے ہیں. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ وہ اصحاب اسے معاف کر دیں. پہلے تو سوال یہ کہ اس کا ذمہ کیا ہے؟
جی,
اس کا ذمہ, اس کے ذمہ تو یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے اس نے لیا اور دیا ہے ان سب سے معافی طلب کرے گا.
ٹھیک ہے,
مطلب جن کا بھی حق مارا ہے ان کو ان کا حق واپس لٹائے گا, تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. بالفرض سب کچھ کوششیں کرنے کے باوجود یاد ہی نہیں آتا کس کس کا دبایا, وہ کہاں ہے, گاہک آیا اور چلا گیا, پتہ نہیں کہاں گیا.
پرچون کی دکان ہے, اگر وہ تول میں ڈنڈی مارتا رہا, روز گاہک آتا رہا لیتا رہا, فروٹ والا ہے سبزی والا ہے, اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے, اب کہاں کیسے لوٹائے گا؟
اب یہ ہے کہ وہ بالکل پتہ نہیں ہے, اس کا بھی نہیں پتا, اس کے وارثوں کا بھی نہیں پتا, تو اتنا مال اس کے حق میں تو حلال نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
وہ مال اس کو صدقہ کرنا ہوگا,
یعنی ایک حساب بنائے گا کہ میں نے آج تک کتنا جو ہے وہ غم تولا ہے اور اتنی رقم کا وہ صدقہ کرے گا.
شرم کی وجہ سے صدقے کی طرف رجوع نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے,
صدقہ جو ہے وہ آخری اسٹیپ ہے.
اچھا,
پہلے جو 2 اسٹیپ ہیں, مالک کو تلاش کرے, مالک کو پہنچائے, وہ انتقال کر گیا, اس کے وارثوں کو پہنچائے, یہ دونوں اسٹیپ ممکن نہیں ہے, دستیاب ہی نہیں ہے وہ لوگ. پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ اس مال کو صدقہ کرے گا بغیر ثواب کی نیت کے.
آپ نے شروع میں بڑی اہم بات کہی کہ اس کا ازالہ اتنا مشکل ہے, تو کرتے وقت بندے کو سوچنا چاہیے. اگر ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ناپ تول میں, کپڑا ناپنے کے اندر, وزن کرنے کے اندر تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں, 1 آدھ انچ کپڑا کم کر لیتے ہیں, تولنے میں کوئی 25 50 100 گرام کی ڈنڈی مار لیتے ہیں, لیکن اس ایک ایک بندے کا حق آپ پر جمع ہوتا جا رہا ہے, آپ وہ کیسے ادا کریں گے قیامت کے دن؟ اب توبہ بھی کرنے کے بعد کتنا مشکل ہے ایک طریقہ کار. بے شک سچی توبہ کرنی چاہیے, فوراً کر لیں, لیکن اگر جس کی عادت ابھی بھی بنی ہوئی ہے وہ آگے قیامت کے دن کیسے جواب دے گا؟ تو ہمیں بالکل ملاوٹ اور یہ تمام چیزوں میں کم ناپ تول والے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مبشر حسین عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم جنرل آرڈر سپلائر ہیں, مطلب جس کو بھی جو چیز صحیح ہوتی ہے ہم ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مطلب دے دیتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں. اس میں کچھ کنڈیشن اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پیسے بھجوا دیں, ہم خرید لیں گے, اس کے بعد آپ ہمیں بل دے دیجیے گا, اس کے اوپر کمیشن پہ یا پرسنٹیج پہ ہم ان کو اس طرح کر دیتے ہیں. مطلب بعض اوقات کسی کو ہم ساتھ چلے گئے, اس کو چیز لے کر دے دی تو ہم نے بل لے لیا, بعد میں فائنل بل ایک بنا کے اس میں 10% یا 5% یا 20% ڈال کے اس کو ہم نے بل دے دیا, پھر اس کو چیک آیا وہ ہم نے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا, اس طرح ہمارا وہ کیس کلیئر ہو گیا. تو بعض اوقات ہم پیسے بھجوا دیں, وہ کہتے ہیں جی 10,000 بھجوا دیں یا 20,000 بھجوا دیں یا 30,000 بھجوا دیں, پھر وہ شاپنگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جو شاپنگ کیے ہوئے بل ہمیں دے دیتے ہیں, ہم اس میں سے اپنی 10% یا 5% ایڈ کر کے پھر ان کو اپنا ایک فائنل بل بھیجتے ہیں جس پہ وہ چیک ہمیں ایک ریلیز کر دیتے ہیں. پہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے کہ یہ کرنا کیسا, اور اس کے بارے میں کوئی شرعی احکامات ہیں اگر اس کو کوئی ماڈیفائی کرنا یا اس کا کوئی طریقہ فردر وہ کائنڈلی عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر حسین عطاری, مرکز الاولیاء لاہور سے, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟
جو میں سمجھ پایا ہوں
جی
کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے بہت بڑی
جی,
اس کمپنی کو بہت سارا سامان چاہیے اور وہ سامان ان کے پاس موجود ہے,
ٹھیک ہے,
یا موجود ہے یا خرید کے دیں گے,
خرید کے دیں گے مارکیٹ سے,
لیکن ان کی دکان سے خریدا گیا شو یہ ہوگا,
ٹھیک ہے.
اب یہ اگر مطلب کہ ریٹ ٹو ریٹ دیتے ہیں اس کو تو جو بیچ کے لوگ ہیں انہیں نفع نہیں ملتا. تو بیچ کے لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود خرید لیں, خود خرید کر سستا خریدیں, کم پیسوں میں خریدیں, بل پورا یہ بنا دیں اور آگے ہم یہ شو کر دیں کہ جناب ہم نے یہ چیز اتنی خریدی ہے, زائد پیسے وہاں سے وصول کر لیں. جو میں یہ سمجھ پایا ہوں جو خریدنے والے ہیں وہ کون ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کمپنی کے وہ لوگ ہیں جنہیں سامان چاہیے. نمبر دو, وہ براہ راست جا کر کیوں نہیں خرید رہے,
آپ کے تھرو کیوں خرید رہے ہیں,
کیوں خرید رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بازار سے سستا خریدیں گے اور آپ سے مہنگا بل بنوائیں گے اور بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں گے,
ٹھیک ہے,
اگر ایسا ہے تو یہ ناجائز.
چلتے ہیں دیگر کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ جو میں درزی کا کام کرتا ہوں تو کپڑا بچ جاتا ہے, ہم واپس کر دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ پیسے پورے نہیں لیتے, تو کیا ایسی صورت میں ان کا بچا ہوا کپڑا ہم رکھ سکتے ہیں؟
پیسے پورے نہیں دیتے تو کپڑا رکھ لیں, کیا کریں مجھے؟
دیکھیے اس طرح تو جو دنیا کا نظام ہے دھرم بھرم ہو جائے گا.
صحیح ہے,
پیسے پورے لینے چاہیے اور کپڑا دبا کے رکھا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ میرا کپڑا ہے, تو ممکن ہے وہ یہ کہہ کر جائے کہ میں ایک ہفتے بعد پیسے دے دوں گا. تو ایک ہفتے بعد پتا چلے گا نا کہ وہ پیسے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا.
کپڑا بھی آپ نے بچا کے رکھا,
آپ نے پہلے بچا کر رکھ لیا, اس کو پتا بھی نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے, اور ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو, دھوکے کا پہلو نہ ہو, خیانت نہ ہو.
چلتے ہیں دیگر دوسری کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا کام ہے, اور جو کمپنی والے آتے ہیں ان کو ہم اسٹاک جو بتا دیں, مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس کارٹن 100 کارٹن پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو بتا دیں کہ ہمارے پاس 150 پڑے ہوئے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ کیونکہ اگر ہم ان کو 100 ہی بتائیں گے تو وہ مزید جو ہے مال ہمیں دے دیتے ہیں جبکہ اتنی سیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اس کے متعلق ذرا وضاحت فرمائیں.
دوسری کال دے دیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال مفتی صاحب سے ہے کہ جیسے ہم میں کام کرتے ہیں, ہمارا پانی کا ہائیڈنٹ ہے, ہم پانی بیچتے ہیں ٹینکر کے ذریعے, تو یہ کام کیسا ہے پانی بیچنا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا دوسرا کام ہے کہ ہم پتھروں سے جانوروں کے ہم بناتے ہیں مورتیاں اور کسی جینٹس کی, تو یہ پتھر سے مورتی بنانا یہ کیسا ہے؟ اس میں ہماری رحمت فرما دیں.
اللہ اللہ اللہ, بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے کال کیا. ڈسٹریبیوشن کا کام ہے, اسٹاک 100 کارٹون ہوتا ہے, 150 بتا دیتے ہیں, ورنہ اور مال ڈال کے چلے جائیں گے.
دیکھیے وہ مال جو ڈال کر جا رہے ہیں, ظاہر بات ہے اگر یہ اسٹینڈ لے لیں اور نہ لینا چاہیں تو وہ یقینی طور پر نہیں ڈالیں گے. تو سچائی کا راستہ اختیار کیا جائے, انہیں قائل کیا جائے, مارکیٹ ذرا مطلب کہ
بتا دیا کافی سارا مال ہے, 100 یا 150 بتانے کی ضرورت نہیں, ابھی وہی نہیں بکا آپ کا دوسرا.
اصل میں یہ لوگ باؤنڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک پورا ایک فارمولا ہوتا ہے, ان کا طریقہ کار ہی الگ ہے.
اچھا,
اور انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں, لینے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ایجنسیاں جو ہے وہ منسوخ بھی ہو جاتی ہیں. تو ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں جھوٹ نہ بولنا پڑے.
سر یہ ایک بات بتائیں, یہ سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں نا, اسلامی بھائی یہ جو ہمارے بزنس مین ہیں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے؟ یعنی ان کی بھی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ورنہ دے کے چلے جائیں گے. یعنی نجات کا راستہ جھوٹ ہی نظر آتا ہے. تھوڑا اسٹینڈ لے بندہ, سچ کی طرف آئے, تھوڑا سا پرابلم آئے گی لیکن آگے جا کے بہتری ہوگی.
اصل میں بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اسے چھوڑتے ہوئے بھی جھٹکا لگتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں, چوری کی بجلی. چوری کی بجلی جو ہے جو لوگ کرتے ہیں اتنے پکے ہو چکے ہیں اس میں,
وہ بل دینا ہی بھاری پڑے گا
کہ آپ ان کو ہٹائے ہٹانا چاہیں تو نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑے آپ کو, وہ تیار ہی نہیں کہ نہیں جی چوری کی بجلی بھی کوئی غلط کام ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذہن بنا, انہوں نے چھوڑا, یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ربی نور کے چراغا تک میں لوگ چوری کی بجلیاں استعمال کیا کرتے تھے.
وہ تو اپنا حق سمجھتے تھے,
حق سمجھتے تھے. بات ہے ذہن بننے کی, جب ذہن بن جائے گا یہ غلط ہے تو بندہ پھر اس کو چھوڑتا بھی ہے اور اس کے خلاف طریقہ بھی خود تلاش کرتا ہے.
ماشاءاللہ راہیں کھل جاتی ہیں.
وہ خود مارکیٹ میں بیٹھا ہے, اسے پتا ہے کہ مجھے کس طرح بات کرنی ہے, سامنے والے کو کیسے قائل کرنا ہے, وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے.
بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. آپ سچ کی طرف آ جائیں, انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹر اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مانیں گے آپ کی بات, جھوٹ بالکل نہ بولیں. اسی طرح پانی بیچنے کا کام ہے ٹینکر کے ذریعے.
پانی کی خرید و فروخت جائز ہے, پانی قابل معاوضہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے فقہ نے اس پر بھی کلام کیا ہے
جی
کہ پانی بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بہرحال جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن شرط یہ ہے کہ پانی جائز طریقے سے اسے مل رہا ہو.
ٹھیک ہے, بہت اہم بات بتائی.
یہ نہ ہو کہ مطلب غیر قانونی طریقے سے سرکاری نلکے کے اندر لگا کے سوراخ پانی بھر لیا. جو غریبوں کا علاقہ تھا جنہیں پانی ملنا تھا وہ بےچارے بوند بوند کو ترس رہے ہیں.
صحیح ہے,
اور یہ رشوت دے کے پانی بھر کے اور اپنا کاروبار چمکا رہا ہے. اگر اس کا اپنا کنواں ہے اور وہ مضر صحت نہیں, یا اسے کوئی ایسی نہر میسر ہے, کراچی میں تو بہت مشکل ہے اسے نہر میسر ہونا, تو جہاں پانی کا جو ذریعہ ہے اس کے پاس
جائز ہے,
وہ اگر جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
بڑی اہم بات نے مضر صحت کی کہی, میرا خیال ہے ٹینکر والوں کی پہلی کال شاید ہمیں آئی ہے, اس سے پہلے شاید آئی ہو. پہلے آئی تو یہ ٹینکر والے تو مجھ سب دو میٹر پر بھی آج مدنی پھول دے دیں, ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہوں. اب ان کو پتا ہے کہ یہ پانی پیا جائے گا نا, تو اندر سے ٹینک کی صفائی کیسی ہونی چاہیے, پانی بھرتے وقت کیا احتیاط ہونی چاہیے, کس کس طرح کا پانی ٹینکروں سے آتا ہے؟ آپ کے علم میں کہ بعض اوقات کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں.
اصل میں یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے نہیں, صحت کے جو اصول ہوتے ہیں اسے یہ مد نظر یوں نہیں رکھ سکتے کہ اس کے لیے بڑا پلانٹ لگانا پڑتا ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی واٹر سپلائی کا پلانٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے, پانی کو مختلف مراحل سے گزار کر اسے صاف کیا جاتا ہے, کلورین وغیرہ بھی ڈالی جاتی ہے. تو یہ سارے انتظامات انہیں بھی کرنے چاہیے.
نہیں کرتے اندر سے خود کتنا زنگ والا ہوتا ہے,
نہیں کرتے تو لوگوں کو بتا دیں کہ یہ پانی
پینے کے قابل,
پینے کے پیے گا نہیں.
ٹھیک ہے,
آپ اپنی ذمہ داری پر پئیں گے, یہ کنویں کا پانی ہے, فلٹر نہیں ہوا ہوا اور اس میں 100 مسائل ہیں.
ٹھیک,
یہ بتا دیا جائے.
اچھا, اب دوسری بات, ٹینکر والوں کی جو ڈرائیونگ ہے موتی صاحب, وہ بھی ایک پانی کے ٹینکر اور خاص طور پہ ان کا, خیر آگے تو پتھر کا کیا کام ہے وہ بھی بات کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ سن رہے ہوں گے اس وقت, اور اللہ کرے کہ اور بھی لوگ سن رہے ہوں, یہ اپنے ڈرائیورز کو اس پر گائیڈ کریں کہ جس طرح خاص طور پہ یہ بڑی گاڑیاں ڈرائیو کی جاتی ہیں.
یہ ٹینکر ہے یا ڈمپر ہے
جی,
یہ دو وہ گاڑیاں ہیں جو شہر میں داخل ہوتی ہیں, ورنہ بڑی گاڑیاں عام طور پہ شہر میں داخل نہیں ہوتی. اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے جتنے حادثات ہوتے ہیں سب کے سامنے ہیں, تو ان کی کال سے اور آواز سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ڈرائیور ہیں, مالک
یقین مالک ہوں گے
ہاں
شعبے کے.
تو واقعی آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے شروع میں ایک تجارتی اخلاق و آداب پر گفتگو کی,
بالکل ٹھیک,
کہ صرف حلال و حرام ہونا الگ بات ہے, اس کی بھی ایک اہمیت ہے
جی جی,
لیکن ہر تجارت کے کچھ اصول اخلاق اور آداب بھی ہیں. تو ان پر یہ بھی لازم ہے کہ یہ اپنے ڈرائیورز کی اس حوالے سے تربیت کریں, اور ویسے بھی اگر وہ ایکسیڈنٹ کر کر آئے گا تو نقصان تو انہیں کا ہے,
گاڑی جلا دی جاتی ہے اور خراب معاملات
انہیں کا نقصان ہوگا. تو ان کی تربیت کریں, اس نقطے کے تحت تربیت کریں کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے.
ماشاءاللہ,
مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا بھی ایک نیکی ہے.
بہت پیاری بات کی. اور اس میں خاص طور پہ واٹر ٹینکر کے جو ہمارے اسلام بھائی اللہ کرے وہ سن رہے ہوں, پانی کا نل پیچھے سے ٹائٹ نہیں ہوتا, وہ کنٹینیو پانی گر رہا ہوتا ہے جس سے بائک والے سلپ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام مینٹیننس کی چیزیں ہیں, خاص طور پہ ہر گاڑی والے کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آج ہمیں ایک ٹینکر والے کال ملی گئی ہے, تو چلیں اس ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس کیا کہ بہت اچھی بات کی, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کی جائے.
ٹینکر خالی کرنے کا ایک فارمولا ہے.
اچھا,
کہ ٹینکر کہاں خالی کریں گے, کھڑا کرنا پڑے گا, روکنا پڑے گا, ٹائم ویسٹ ہوگا.
ٹھیک ہے,
اس کا منہ کھول دیا اور وہ خالی ہوتا جا رہا ہے.
تو وہ تو دینا ہے نا آگے جا کے پانی.
بسا اوقات یہ ہے کہ گاہک نہیں مل رہا ہوتا, خالی کرنا ہوتا ہے.
اللہ,
یہ ہوتا ہے
تو سارا روڈ پہ
ٹینکر میں پارٹیشن بنے ہوتے ہیں, ایک بک گیا ایک رکھا ہوا ہے, تو خالی کرنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے پورا منہ کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں.
اللہ,
پیچھے بائک والے جو ہے بخار ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے.
امید ہے کہ اس پر بھی توجہ دیں گے. دوسرا سوال بڑا یونیک ہے کہ جانور اور انسان کی وہ مورتیاں بناتے ہیں پتھر سے, یہ سمجھ نہیں آئے.
احادیث مبارکہ میں صراحتاً اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مورتیاں تراش کر فروخت کرے،
ٹھیک ہے،
یہ بیچنا ناجائز و حرام ہے.
انشاءاللہ امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام طارق جمیل اتاری ہے اور میں ضلع بہاری سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زمین ٹھیکے پہ لے کے کسی کو آدھو آدھ پہ دینا، یعنی زمین لی، خرچہ آپ نے کیا، محنت کسی نے کی اور آپ نے آدھا اس کو دیا، آدھا آپ لیا، یا آٹھویں حصے پہ دے دیا، کیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟
جی مفتی صاحب، زراعت کا سوال آ گیا ہے، کیا فرماتے ہیں زمین ٹھیکے پہ دینا؟ اور
اس کے یقینی طور پر مسائل ہیں. مزارعت کتب حدیث احادیث میں بھی ایک باب ہے،
ٹھیک ہے،
اور مزارعت جو ہے وہ کتب فقہ میں بھی ایک پورا چپٹر ہے. دو طریقے ہوتے ہیں،
جی.
ایک تو یہ ہے کہ زمین کرایہ پر دے دی،
ٹھیک ہے،
اسے مقادے پہ دینا بھی کہتے ہیں اصل میں، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ زمین کرایہ پہ نہیں دی بلکہ حالی وغیرہ رکھ لیے اور بٹائی پر دی ہے،
ٹھیک ہے.
تو بٹائی پر دینے میں کافی کچھ صورتیں ہیں اس کی.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بزنس ہو، اب دیکھیں ہم کتنے سارے بزنس کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈسکس کر لیا ہے، ہر بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشن شرعی تقاضے کے مطابق چیک کرنا ضروری ہے. اب لوگ کہتے ہیں وزارات ہی کر رہے ہیں، دیسی کاروبار ہے، اس کے بھی شرعی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں.
پورے پورے احادیث میں چیپٹر ہے.
اللہ.
اور مدینہ شریف میں تو سب سے زیادہ جو ذریعہ آمدنی تھا وہ باغبانی اور کھیتی تھا. مکہ شریف میں تجارت اور مدینہ شریف میں کھیتی باڑی. تو کھیتی باڑی کے تو پورے اصول و ضوابط اور طریقے بیان کیے گئے ہیں.
اگر کھیتی باڑی کے معاملات ہیں یعنی باغات ہیں تو مدینہ منورہ میں ہیں، اور مکہ پاک صحرائی زمین ہے تو وہاں بزنس ہی زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
احادیث میں ایک طریقہ بیان ہوا تھا، کھجوروں کو پیوند لگانے کا،
پیوند کاری لگانے کا،
پیوند کاری.
اچھا،
میں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن مفہوم کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا.
ٹھیک ہے.
مدینہ شریف حاضری ہوئی،
سبحان اللہ،
تو وہاں ایک عالم دین ہے، ماشاءاللہ بہت صحیح العقیدہ اور بہت ہی زبردست عاشق رسول ہیں،
سبحان اللہ،
ان سے ملاقات ہوئی، ان کے حاضر ہوئے،
ماشاءاللہ.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں ذرا وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. اصل میں وہ یاد آیا مجھے کھجوروں سے، انہوں نے کھجوریں تحفے میں دی.
واہ واہ.
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو کھجوریں تھیں یہ اس کی نسل سے.
اللہ
ہیں.
اللہ.
پھر مجھے یاد آیا تو میں نے کہا ایک بات تو بتائیں وہ طریقہ کار کیا ہے.
اچھا.
تو انہوں نے پھر وہ مجھے طریقہ پورا سمجھایا.
ٹھیک ہے.
کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کھجوروں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں.
اچھا.
تو اگر کسی باغ کے اندر نر ہے ہی نہیں، سارے مادہ پودے ہیں،
ٹھیک ہے،
پودے ہیں، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ نر پودے کا ایک گچھا، اس میں پھول آئے ہوتے ہیں، وہ کاٹ کر لایا جاتا ہے، کھجور کے درخت میں چیرا لگا کر لگا دیا جاتا ہے.
اللہ.
چیرا لگانا ضروری بھی نہیں ہے، ان کے بقول کسی بھی درخت میں لٹکا دیں گے، اب ہوا خود بخود اس کے پھولوں کے اندر جو بیج ہیں اس کو اڑائے گی، یہ جو بور ہے اس کو اڑائے گی، اور یہ جو بور ہیں یہ جذب کریں گے یہ بقیہ پیڑ.
اللہ.
خود بخود جذب کر لیں گے.
اللہ.
تو اس کی وجہ سے ان کے اندر پھل آئیں گے. میں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ کرنا پڑتا ہے یا ہر سال ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ہر سال ہی ہوتا ہے.
اللہ.
باقاعدہ یہ ہوتا ہے.
اللہ.
تو یہ طریقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا، حدیث میں موجود ہے.
اللہ.
اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی ہر فیلڈ کی امیزنگ باتیں ہوا کرتی ہیں. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ درختوں کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے بڑھائی جاتی ہے ان کی، یہ تمام چیزوں کو، امیزنگ. چلتے ہیں کال کی طرف. واقعی ہمارے کئی ناظرین کے لیے اس سلسلے میں بہت ساری نئی معلومات بھی ملنے کا سبب بن جاتا ہے. کالز کو لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، میں بشارت علی بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میرا سوال یہ ہے، اگر بندہ کوئی کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی پیمنٹ ابھی تک نہیں کی اور اسے ریٹ ڈن کر لیا ریٹ، اور آگے وہ سیل کرے اس سے زیادہ پیسے لے کے، پروفٹ لے کے، 50 روپے یا 60 روپے جتنے بھی، کیا وہ جائز ہے یا اس کی پیمنٹ پہلے پوری کلیئر کرنی پڑے گی؟ بہت شکریہ. اللہ.
ٹھیک ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں یہاں الیکٹرانکس کا کام کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے کام میں جب تک کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اسے कोई पैसे इतने चार्जेस वगैरह थे ही नहीं, लेकिन अगर उसमें वो कोई झूठ बोले या कोई आगे पीछे की बातें बताए तब जाके उसे कुछ पैसे मिलते हैं, तो क्या ये सही है या नहीं सही?
हाय हाय हाय, ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। बशारत अली भाई, सियालकोट, ज़ियाकोट जिसको हम कहा करते हैं, और क्यों कहा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबे मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला क्लास वाला ज़िया सियालकोट के करीब है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई और उनकी नस्बत से दावत इस्लामी वाले ज़ियाकोट कहते हैं। पेमेंट अभी की नहीं है, कोई माल ख़रीदा और अब उसको बेच दिया, प्रॉफिट भी रख लिया, लेकिन पेमेंट किए बगैर क्या आगे माल बेच सकते हैं?
ख़रीदो फरोख्त सौदा डन होते ही मुकम्मल हो जाती है,
ठीक है।
अब अगला मरहला होता है सौदे, जो चीज़ खरीदी गई उसका हवाला, उसका हवाले कर देना,
ठीक है।
और उधार खरीदना जायज़ है,
ठीक है।
जब उधार खरीदना जायज़ है तो जो चीज़ इसके पास आई है उससे नफ़ा उठाना भी जायज़ है,
ठीक है।
अभी उसको खुद खर्च करे, मिसाल के तौर पर किसी ने गंदम खरीदी है उधार में, छः महीने के उधार में, साल उधार में, तो ये मतलब नहीं है इसका कि घर रख कर रखेगा और इससे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि कीमत इसकी अदा नहीं कर देता, नहीं,
खाएगा पिएगा, यूज़
खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा। जिस तरीके से खाना पीना इसका नफ़ा और फ़ायदा है, इसी तरीके से इसको बेचना भी इसका एक फ़ायदा है,
ठीक है।
तो उधार में जो चीज़ खरीदी है अगर उस पर कब्जा कर लिया है, कब्जा करने के बाद उसे बेचा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
अच्छा, यहाँ दो सवाल और पैदा होते हैं कि उधार में कोई चीज़ खरीदी और वो कैश में बेच दी, यानी दो महीने के उधार पर बेची, तीस दिन के उधार पर बेच दी, तीस दिन बाद पैसे आ गए, तो क्या वो रकम उसको वापस लौटाना जरूरी होगा या जब हमारा वक्त आएगा जब ही दे सकते?
उधार की जो मुद्दत तय हुई है उसी वक्त उसको मुतालबे का हक हासिल है, उससे पहले नहीं,
चाहे इसने बेच दी हो,
चाहे कुछ भी किया,
ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये भी इजाजत होगी कि मिसाल के तौर पे अगर उधार ली है 100 रुपए की चीज, तो क्या वो 98 रुपए की कैश में भी बेच सकता है, नुकसान कर सकता है?
देखिए, जानबूझकर तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा, या तो उसे जरूरत होगी या फिर मार्केट गिर चुकी होगी, तो अगर ये आजार है तो कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन उसको अगर कैश भी इसने बेच दिया है तो पेमेंट जो है जब उसका ड्यू टाइम आएगा जब ही देनी होगी, जब तक वो दे सकता है। बहुत क्लियर हो गया होगा बशारत भाई आपको भी और कई दीगर कारोबारी हजरात को। चलते हैं एक और कॉल की तरफ और देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा मेरी मिसिज है, वो टीचिंग करना चाहती है, ठीक है, और बच्चों को वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे टीचिंग करना चाह रही है, तो क्या उन्हें ये टीचिंग करने की इजाजत है? और उससे जो आने वाली आमदनी है क्या उसे हम घर के अखराजात में इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब, इस्लामी बहनें क्या टीचिंग कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उसकी आमदनी जायज है?
यहाँ इस सवाल के दो पहलू हैं, एक तो है मुतलकन औरत का नौकरी करना,
ठीक है,
इन द ज़रूरत उलमा ने 5 शराइत के साथ नौकरी की इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पर बाप पर्दा होकर निकले,
ठीक,
सितर छुपा हुआ हो, सितर का कोई हिस्सा जाहिर ना हो, यहाँ तक के चेहरा भी छुपा हुआ हो। दूसरा ये कि मर्द के साथ किसी भी जगह पर खलवत में जमा ना हो,
किसी भी गैर मर्द के साथ।
अहदीस में गैर मर्द के साथ तन्हाई में जमा, मतलब तन्हाई में इकट्ठे होने को मना किया गया है, और मर्द के साथ तन्हाई में इकट्ठे होना हराम है,
ठीक है।
आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और जनाब
नर्सेज और डॉक्टर्स वगैरह,
नर्स और कंपाउंडर, डॉक्टर और नर्स एक कमरे में जमा है, कोई भी नहीं है, तीसरा कोई भी ना हो, ऐसा मौका ना आने दिया जाए,
ठीक है, चाहे वो किसी और काम के लिए जमा हो,
कोई भी काम,
ठीक है,
कि एक बंद कमरे में, बंद रूम में, जिसे खलवत कहा जा सकता हो,
ठीक है,
मतलब अगर कोई लाउंज है या बरामदा है उसमें अगर दो हैं तो उसे तो खलवत नहीं कहा जाएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसे खलवत कहा जाता हो,
ठीक है,
किसी भी इरादे से हो, कोई इनका गलत मकसद ना हो,
ठीक है,
कुछ भी ना हो,
अपने काम से ही हो,
जी हाँ,
ठीक है।
लेकिन ये एक जरूरी शर्त है शरीयत की तरफ से कि कोई भी मर्द औरत के साथ इस तरह तन्हाई में जमा।
अच्छा, ये सिर्फ जॉब के लिए शर्त है या वैसे ही ये मना है?
हर हाल में शर्त है,
हर हाल में ये शर्त,
क्योंकि औरत जब घर में है तो ऐसे मौके नहीं आते,
ठीक है,
जब वो बाहर निकलती है तो इस तरह इस शर्त के खिलाफ फर्जी के मौके बकसरत आते हैं,
ठीक है,
इसलिए उलमा ने अलग से इस शर्त को बयान किया,
ठीक है।
तीसरा ये है कि कोई फितना ना हो,
ठीक है,
पर्दा भी औरत करती है, खलवत کے معاملات میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا باہر نکلنا فتنہ برپا کرتا ہے، وہ لوگ چھیڑتے ہیں یا وہ کوئی سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ مردوں سے فری ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی.
اللہ،
اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، وہ لاکھ پردے میں چلے جائے، اس کا نکاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے
فری پردے میں نہیں ہے،
فری ہونا اس نے جا کے. اور جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، بے تکلفی اور ہنسی مذاق اجنبی مردوں سے، یہ اس میں جا کے مبتلا ہوگی.
جاب بھی کرے اور فری بھی نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اس سے جاب کرے گی تو اس کے باس بھی ہوں گے، اس کے کولیگس بھی ہوں گے، آپس میں سلام دعا بھی ہوگی، خیر و عافیت بھی پوچھی جائے گی، تھوڑی سی
بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے اور ضروری بات چیت اور چیز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو یوں علماء نے جو ہے پانچ شرائط بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے،
عورت کی نوکری کے حوالے سے، تو ان شرائط پر اگر عورت پوری اترتی ہے تو ضرورت کے وقت اسے نوکری کرنے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ نہیں. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں وہ کام کریں جو گھروں میں ہو سکتے ہوں.
ٹھیک ہے،
سلائی کڑھائی ہو گئی، کوئی اس مطلب کہ ٹیوشن پڑھا لیں
گھروں کو،
گھر ہی میں بچوں کو، چھوٹے بچے ہوں. اب رہی بات تعلیم کی، یہ خاص ٹیچنگ کا سوال.
ٹھیک ہے،
تو یہاں ایک ذمہ داری اور بھی آ جاتی ہے کہ وہ کیا پڑھا رہی ہیں.
ٹھیک ہے، نصاب پر بھی بات،
نصاب کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو اسلام کے خلاف ہو،
صحیح،
اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہو. پھر یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کو پڑھا رہی ہے، نہ سمجھ بچے ہیں یا بالغ لڑکے ہیں. بالغ لڑکے ہیں ظاہر بات ہے ان کو پڑھانے سے بھی رکا جائے گا، نہ سمجھ بچے ہیں جنہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام
شرائط، یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھا رہی ہیں،
اگر ان تمام شرائط پر پورا اتر جائے تو پھر اس کی آمدنی درست ہے،
پھر آمدنی جائز ہے.
اچھا، عورت کی آمدنی پر کیا مرد بھی گزارا کر سکتا ہے؟ مرد کام نہیں کر رہا یا بےچارا چلے کسی وجہ سے معذور ہو گیا یا بے روزگار ہے اور گھر کی جو عورت ہے وہ کام کر رہی ہے، ویسے تو بڑا تانا دیا جاتا ہے، لیکن کیا شرعاً اگر وہ عورت صحیح نوکری کر رہی ہے، صحیح تقاضے پورے کر رہی ہے اور پھر وہ آمدنی آتی ہے تو گھر کے افراد اس کو کھا سکتے ہیں؟
دیکھیے، عورت ہی نہیں، جو بھی شخص کماتا ہے اصولی طور پر اس کی تنخواہ اس کی ملکیت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
اب وہ خود خرچ کرے، اپنے پاس رکھے، گھر پر خرچ کرے، یہ اس کے ثواب دیدی اختیارات ہیں. اگر عورت سمجھتی ہے کہ گھر میں محتاجی ہے اور وہ گاڑی کا دوسرا پہیہ بن کر اس مطلب کہ سخت وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو بہت زیادہ سعادت مند عورت ہے.
ٹھیک ہے،
اور شوہر بھی ظاہر بات ہے خوشی سے تو نہیں کھا رہا ہوگا. تو یہ تو ہے، دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں.
ٹھیک ہے،
کبھی مطلب کہ وہ سختی میں ہے تو کبھی یہ سختی میں ہے، تو وہ اگر گھر چلاتی ہے تو اس کی آمدنی جائز ہی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن مطلقاً میں عرض کر دوں ایک اور مسئلہ کہ گھروں کے اندر مختلف افراد روزگار سے وابستہ ہوتے ہیں، فیملی کے مختلف ممبر ہیں. مثال کے طور پر والد صاحب تو ہول سول ہیں، ان سے تو حساب کون لے. اب والد صاحب کے لڑکے ہیں وہ کماتے ہیں اور لا کر ایک مقدار میں والدہ کو یا والد کو دے دیتے ہیں، تو اس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ والد یا والدہ کی ملکیت ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک،
جب تک کہ صراحتاً ان کو مالک بنانا نہ پایا جائے.
ٹھیک،
تو والدین جو ہے وہ یا تو اس کو خرچ کر لیتے ہیں، ان کو ایک اجازت حاصل ہوتی ہے خرچ کرنے کی عرفی طور پر، جو بچ جائے وہ بچا کر رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو افراد نوکری پر لگے ہوئے ہیں اپنے زکوٰۃ وغیرہ نکالتے وقت یہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یار ہماری اتنی اماؤنٹ بچی ہوئی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مالک نہیں بنایا تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے.
ٹھیک ہے،
بچی ہوئی ہے.
ٹھیک،
اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اختلاف ہوتا ہے خاندانوں کے اندر ترکے میں، فوتگی میں، کہ جناب یہ پیسے کس کے ہیں، بعض صورتوں میں یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری رقم ہے.
ٹھیک ہے،
اگر موجود ہے تو.
لیکن یہ
لیکن والدہ نے خرچ کر دی ہے تو پھر تو بہت کم صورتوں میں دعویٰ ہو سکتا ہے.
ٹھیک، ٹھیکے داری کا جو کام ہوتا ہے مفتی صاحب، یعنی نارملی کئی چیزوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور اس ٹھیکے داری میں نارملی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹھیکیدار اپنے طور پہ یعنی مثال کوئی لاٹ کا حساب اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ مال اٹھاتے ہیں, پھر ٹھیک ہے یار یہ سارا ہمارا ہو گیا, اب اس میں اے بھی ہوگا, بی بھی ہوگا, سی بھی ہوگا, ہمارا آپ کا ٹھیکہ ہے, اب جو بھی مال آپ کی فیکٹری سے اے بی سی نکلے گا ہم آپ سے لیا کریں گے. کئی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنا مال نکلتا ہے, کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح بلڈنگ کے اندر بھی بعض اوقات لوگ ٹھیکہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ سارا کام کرتے ہیں. تو اس طرح لم سم
بلڈنگ میں کس چیز کا,
بلڈنگ کا بعض اوقات جو ہے بلڈنگ توڑنے کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے کہ اب توڑنے کے بعد اب یہ سارا آپ کا ملبہ جو ہے نا ہم لے لیں گے. اب اس میں ان کو پتا بعض اوقات کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں کبھی کبھی وہ لاس بھی کر جاتے ہیں. تو ایسا ٹھیکہ کہ جس میں بعض اوقات پتا ہے بعد میں جا کے لاس بھی ہو سکتا ہے, یہ کام درست ہے؟
گارمنٹس کے ٹھیکے کی آپ نے بات کی,
پہلے گارمنٹ کا کر لیتے
ہیں, اے بی سی کوالٹی کا مال ہے,
پورا پورا ایک لاٹ ہے وہ ایک ہی ساتھ سارا لے لیتے ہیں. جیسے ہمارا اپنا بھی ایک دوست کا کاروبار ہے, اس میں ایک کٹ پیس کا کاروبار ہوتا ہے, اس میں آدھا بھی ہوتا ہے, پاؤ بھی ہوتا ہے, پاؤ پونا کہلاتا ہے, پاؤ سے لے کے پونے میٹر تک کا پیس ہوگا لیکن پتا نہیں کتنا ہوگا. اب وہ پورا لے لیا, اب ان کے نصیب ہے ان کے پونا کتنا نکلا اور پاؤ کتنا نکلا,
دیکھتے ہیں اسے.
ہاں ایک بار دیکھ لیتے ہیں,
دیکھتے ہیں. دیکھیے یہاں دو پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کو باؤنڈ کر دیا آپ نے کہ جب بھی کام مال ہوگا ہم خریدیں گے,
ٹھیک ہے,
یہ تو ایک اخلاقی طور پر کسی سے جو نا وہ
لیکن اس میں ایڈوانس بھی دیتے ہیں. ہاں مجھے یہ بھی یاد آیا, جیسے مثال کے طور پہ کسی فیکٹری والے سے اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے نا کہ آپ کا سارا اسٹاک لاٹ یا جو بی سی میں اٹھاؤں گا, تو وہ فیکٹری والا کہے گا ٹھیک ہے آپ مجھے 500,000 روپے رکھوا دیں, اب آپ میری فیکٹری سے جتنا مال نکلے گا اتنے ریٹ میں وہ آپ کو کلو کے حساب سے دیتا رہوں گا.
ایڈوانس کی شرط تو نہیں رکھ سکتے,
یہ رکھنا کیسا کہ بھائی پیسے دو گے تو مال تمہیں ملے گا؟
اصل میں مال ہے ہی نہیں نا,
ٹھیک ہے مال نہیں ہے,
اصل یہ ہے کہ مال ہونے کے بعد سودا ہو,
ٹھیک ہے,
جب تک مال موجود نہیں ہے سودا نہیں ہو سکتا.
یہ ایڈوانس جو ہے نا یہ ہوتا ہی اس لیے کہ بس میں آپ کو دوں گا صرف اس لیے آپ مجھے ایڈوانس دیتے, تو پیسوں سے ایک طرح سے باؤنڈ کرنا ہو گیا,
اس ایڈوانس کی گنجائش تو نظر نہیں آتی,
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جب لاٹ کو دیکھ کر خرید لیا جائے اس بیاب پر, یہ جیسا بھی ہے جس کوالٹی کا بھی ہم خرید رہے ہیں, اس میں شرن حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ دیکھنے سے اس کی مقدار کا ایک اندازہ رفلی اندازہ ہو جاتا ہے, وہ کافی ہے جب چیز لاٹ کے حساب سے خریدی جا رہی ہو تو,
ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو بلڈنگ کے توڑنے کا ٹھیکہ ہوتا ہے, اب یہ پوری بلڈنگ جناب آپ کی توڑیں گے اور اس کے 2,00,000 روپے دیں گے, اب ان کو کیا پتا اندر کتنا سریا, کتنی کھڑکیاں, کیا نکلے گا. بعض اوقات ہمیں پتا ہے کہ کئی لوگ کماتے ہیں اس میں اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے بڑی مضبوط بلڈنگ ہوگی, بڑا لوہا نکلے گا, اس میں لوہا ہی نہیں نکلا. تو یہ ایک رسک فیکٹر,
دیں گے یا لیں گے؟
نہیں لیتے, دیتے ہیں مفتی صاحب. بلڈنگ تو ملبہ اٹھانے کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بلڈنگ توڑ بھی دیں گے آپ کی اور اس پر ملبہ ہم سارا لے جائیں گے. اب اس ملبے سے ان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ بھائی اس میں دروازے نکلیں گی, چوکھٹیں نکلیں گی, کھڑکیاں نکلیں گی, لوہا نکلے گا, لیکن یہ سارا ازیوم چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کا, ایک ہوتے ایکسپرٹ نہیں ہے لوگ, لیکن ایک مبہم سا سودا لگتا ہے. تو اس طرح دینا
بھی لے کر جاتے ہیں
جی, سارا ملبہ اٹھا کے لے جاتے.
اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ملبہ نہ لے کے جاتے ہوں اور صرف سریا لے کے جاتے ہوں؟
نہیں, یہ ان سے طے ہوتا ہے نارملی کہ بھائی ہم سارا, پھر وہ ملبہ ملبے والوں کو بیچ دیتے ہوں گے, وہ ٹرک اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن کلیئر کر کے دیتے ہیں وہ.
دیکھیے اگر تو یہ صرف لوہا خریدیں, اس بلڈنگ میں جو لوہا ہے ہم وہ خرید رہے ہیں, بس توڑ کے ہم لوہا لے جائیں گے, یہ صورت تو مجھے جائز نظر نہیں آتی,
کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا لوہا ہے.
دو وجہ ہیں, ایک تو یہ کہ پتہ نہیں کتنا لوہا ہے,
ٹھیک ہے,
دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوہا ہے وہ ایسی جگہ پر ہے کہ عادتاً جس تک پہنچنا بہت دشوار ہے. ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے چھت میں لگا شہتیر خریدا, فتاوی رضویہ شریف جلد 17 ایک تفصیلی فتویٰ اعلی حضرت کا اسی بارے میں ہے, تو شہتیر چھت میں لگا کسی نے خریدا تو فرمایا یہ بے فاسد ہے, کیونکہ وہ مقدور و تسلیم نہیں ہے, وہ حاصل کرنا بہت دشوار ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایسا ہے کہ سب کچھ خرید رہے ہیں, اس کا مٹیریل لوہا پتھر مٹی چونا جو بھی نکلے گا, کھڑکی دروازے پوری بلڈنگ خرید رہے ہیں, وہ جائز ہے, مطلب لم سم سب خرید رہے ہیں وہ جائز.
سب یقیناً بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین کو مل رہی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الراشد اتاری عرض کر رہا ہوں واکینٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا کیچ اپ کا کاروبار ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے یعنی فوڈ گریڈ جو چیزیں ہیں نا وہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, میرے علاوہ وہ بہت ساری فیکٹری ہیں وہ بھی اسی طرح سے کیچ اپ بنا رہے ہیں, تو سوال یہ کہ کیا یہ شرعی جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیچ اپ کے اندر کیمیکل بہت سارے یوز ہوتے ہیں, کیمیکل والی کیچ اپ بیچنا کیسا؟
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چمڑا رنگنے کا جو رنگ ہے
جی
وہ فوڈ آئٹم میں استعمال کرتے ہیں, یا جو کپڑا رنگنے کا رنگ ہے فوڈ آئٹم میں استعمال کرتے ہیں. فوڈ جو کلر ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. اب وہ کیچپ کا ڈبہ بیچنا ہے 150 روپے کا, اتنا مہنگا کہاں سے وہ ڈالیں گے؟
صحیح ہے.
اسی طریقے سے اور ہوتے ہوں گے. تو اگر یہاں جو کہ مرحلے ہیں ان کے خریدار ہیں برگر بیچنے والے,
بچوں کے چپس کے ساتھ
چپس بیچنے والے, ان لوگوں کو پتا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں, یہ پھر بھی خرید رہے ہیں, تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی روزی حرام ہو گئی, انہوں نے اپنے کسٹمر کو دھوکہ دیا, دھوکہ دے کر پیسہ لیا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کا یہ جو کام ہے معاشرتی اعتبار سے ہم اس کی تحسین نہیں کر سکتے, اس کی ہم مذمت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کام کے اندر بدلاؤ لایا جائے.
بچوں کا کھانا
اگر آپ اس کام میں بدلاؤ نہیں لا سکتے تو اس کو چھوڑ دیں آپ.
بالکل ٹھیک ہے,
ہم انہیں یہ تاکید کریں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں انسانی صحت کے لیے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک چھالیا بنانے والے اسلام بھائی ہیں, وہ آئے, کافی انہوں نے گفتگو کی تو پتا چلا کہ جناب چھالیے کے اندر کیا کیا آئٹم ڈلتا ہے, ایک سے ایک خطرناک آئٹم چھالیے کے اندر ڈلتا ہے. ان کا ذہن خیر یہ تھا کہ ہم یہ آئٹم نہیں ڈالیں گے اور یہ نہیں ڈالیں گے, یہ نہیں ڈالیں گے, تو جو بدلنا چاہتے ہیں وہ بدلتے بھی ہیں, اپنا کام بھی چھوڑتے ہیں. تو ہم معاشرے کا حصہ ہیں, اگر ہم اس معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ نقصان ہمیں خود ہی پہنچ رہا ہے.
بہت اچھی بات.
جو مسلمان ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے, جس کی ایک اینٹ کو بھی اگر زد پہنچتی ہے تو پوری عمارت کو زد پہنچتی ہے.
بڑی اہم بات کی اور شروع میں مفتی صاحب نے واقعی
اور حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ضررہ ولا ضرارہ, مسلمان جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کو فائدہ ہو, ہمارے کاروبار سے کسی کو ضرر نہ پہنچے. اور ساتھ ساتھ آج ماشاءاللہ کئی کاروبار کو, کئی طرح کے بزنس کو ہم نے ڈسکس کیا, امید ہے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے رہنمائی کے مدنی پھول ہوئے ہوں گے. اگلے ہفتے پھر احکام تجارت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.